الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصلي على محمد كما أنت أهله. وصلي على محمد كما أنت أهله. وصلي على محمد كما أنت أهله. وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں کشف المحجوب وہ کتاب ہے جو ایک مشہور اللہ والے بزرگ اور کامل درویش نے بہت خلوص سے اپنے ایمان کی روشنائی، یقین کے قلم اور وسعت ظرف کے حروف پہ لکھی ہے. ایمان کی روشنائی، یقین کے قلم اور وسعت ظرف کے حروف پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام کشف المحجوب ہے. اس کا نام کشف المحجوب اس لیے رکھا کہ معرفت کے گہرے سمندر میں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاندیاں جانے ہو، معرفت کے گہرے سمندر میں جب کوئی شخص غوطہ لگاتا ہے ڈوب جاتا ہے، اظہار نہیں کر سکتا. دنیا کی سب سے جو خطرناک زہر ہے وہ کڑوے بادام سے نکلتی ہے. دنیا کی سب سے بہترین شفا جسم انسانی کے لیے کھجور ہے، شہد ہے، اور اس کے بعد بادام ہے. اور جو کڑوا بادام ہے اس سے دنیا کا سب سے خطرناک زہر نکلتا ہے. جب اس کا ایکسٹریکٹ، اس کا ست، اس کا جوہر نکالا جائے تو اس سے ایک بہت خطرناک زہر نکلتا ہے. دنیا کے کتنے سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے اس زہر کے ذائقے، بو، رنگ کو سمجھنے کی کوشش کی. آپ آواز آ رہی؟ کم آ رہی؟ اچھا، لیکن سمجھ آ رہی؟ بس اصل تو سمجھنا ہے. قلم ہاتھ میں رکھا، کاغذ سامنے رکھا، قلم ہاتھ میں رکھا، کاغذ سامنے رکھا اور اس زہر کو زبان پہ رکھا، بس صرف رکھا. اگر سانس نہیں لے سکے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے جلدی میں کچھ لفظ لکھے، اس کے رنگ، اس کے ذائقے، اس کی بو، اس کی تیزی کو لکھنے کے لیے بس چند لفظ لکھے، اگلا لفظ نہیں لکھ سکے. وہیں مر گئے. معرفت ایک ایسی گہری ترین دبیز تہیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. کیوں؟ معرفت راز ہے، کائنات راز ہے اور رب خود راز ہے. اللہ جل شانہ نے سانسوں کو راز میں رکھا ہے. آکسیجن ہے, کہاں ہے دکھا دو. کہا نہیں دکھا نہیں سکتے. کہاں ہے؟ کہا ہمارا سانسوں کا تانا بانا اللہ پاک نے ان سانسوں کے ساتھ ہوا کے ساتھ رکھا ہے. تو ہوا میں آکسیجن ہے, کہاں ہے؟ راز ہے. جس طرح اس جسم کی زندگی کو اللہ نے راز میں رکھا ہے, اسی طرح روح کی زندگی کو بھی راز میں رکھا ہے. روح کی زندگی کو راز میں رکھا ہے. اس کتاب کا نام کشف المحجوب کیوں رکھا؟ وہ اس لیے رکھا کہ کائنات کا یہ نظام رازوں میں ہے. رازوں میں ہے. ایک لاہوت کی دنیا ہے, ایک ملکوت کی دنیا ہے, ایک جبروت کی دنیا ہے. یہ کائنات کے نظام ہے, ہر شخص اس کو نہیں پہنچ سکتا. آج ایک بہت بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی, میں نے دو تین سوال کیے, کہنے لگے مجھے پتا نہیں. اس لیے نہیں کہ وہ عالم نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا شبہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے, اور پیغام یہ دیتا ہے کہ ہر فن کا ایک شعبہ اللہ پاک نے کسی کو دے دیا ہے. لکل فن رجال, ہر بندہ اپنے فن میں ہے, جس کو جو فن اللہ دے دے. جو راز کائنات کے خضر علیہ السلام پہ اللہ جل شانہ نے کھولے, وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں کھولے. مقام کے اعتبار سے موسیٰ اونچے ہیں, خضر علیہ السلام مقام کے اعتبار سے اونچے نہیں ہو سکتے. آپ حیران ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ لگایا تھا نا, یہ میں آپ کو تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, اسی جگہ کو بیت المقدس بنایا داؤد علیہ السلام نے, اسی خیمے کو. یہ جو بیت المقدس آج جہاں ہے, یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ لگایا تھا یہاں رہنے کے لیے. اور اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ کوئی اللہ والا قیام کرے, جس جگہ پہ کسی اللہ والے کے پاؤں پڑے, وہ جگہ بھی معتبر ہوتی ہے, معزز ہوتی ہے, مکرم ہوتی ہے اور قابل احترام ہوتی ہے. اللہ کی اس پہ رحمتیں برستی ہیں. میرے دو سوالوں کا جواب وہ عالم نہ دے سکے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مقام میں کم ہو گئے. ان کا مقام مجھ سے کہیں اونچا ہے. ان کی بچی ہوئی چائے کا چھوٹا سا گھونٹ پڑا تھا, میں پی گیا اس نیت سے کہ اللہ ان کے سینے میں قال اللہ قال الرسول تیری نبوت والا علم ہے, اس کا کچھ ذرہ مجھے بھی عطا کر دے. ان نے چائے چھوٹی سی بچائی تھی, میں اس نیت سے پی گیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس اتنا بڑا علم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے مقام میں بڑھ گئے. اللہ پاک نے اصل میں ایک راز سے پردہ اٹھانا تھا کہ یہ جو معرفت کی گہری راہیں ہیں, حجاب ہیں, حجاب پردے در پردے در پردے در پردے. کچھ ایسے بندے تو ہوں جو ان پردوں سے پردہ ہٹائیں. تو پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کتاب لکھ کر ان پردوں سے پردے ہٹانے کی کوشش کی, لیکن ایک احتیاط بہت زیادہ ملحوظ رہے. ایک احتیاط, اور وہ احتیاط یہ ہے, وہ احتیاط یہ ہے کہ پردے ہٹاتے ہٹاتے اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں سوچ میں نہ پڑ جانا. ہر چیز سوچنے کی نہیں ہوتی, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوچوں سے ماورا ہیں، وہ ورال ورا ذات ہے۔ معرفت کو چھونا صحیح، معرفت میں ہوتا ضرور لگانا، خیال کرنا شرک میں مبتلا نہ ہو جانا۔ احتیاط کرنا، کائنات کی سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں شرک ہے۔ صمد اور احد، صمد اور احد، اللہ پاک نے جب کہا نا قل ہو اللہ احد، اللہ کیا ہے اس کا معنی ہے؟ آپ یقین جانیے جب احد کہا تو اللہ نے فرمایا میں یہاں نقطہ بھی نہیں دوں گا۔ آپ لفظوں پہ غور کریں، الف پہ نقطہ ہے، ہا نقطہ ہے، دال پہ، یہ لفظ نقطے کے محتاج نہیں ہے، سمد نقطے کا محتاج نہیں ہے، محمود نقطے کا محتاج نہیں ہے، اور خود اسم ذات اللہ نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ راہ معرفت میں جانا ہے، قرآن سارا معرفت کا نور کا، معرفت کے نور کا سمندر ہے، لیکن اس کی مثال ایسے ہے کشتی میں پانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کشتی کے اندر پانی آ جائے، کشتی پانی کے اوپر رہے پھر تو نفع ہے۔ ہزار سال ہو گئے، ہزار سال پہلے سے کشف المحجوب کتاب لکھی گئی کہ کائنات کے سوچ جو سربستہ راز ہیں، ان سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا جائے اور مخلوق کو اللہ کی توحید و وحدانیت اور کائنات کی وہ چیزیں بتائی جائیں جس سے اللہ کی شناسائی ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایک مخفی خزانہ ہوں، کنز مخفی، مخفی خزانہ ہوں۔ تو خزانے میں جو جواہرات ہوتے ہیں ان کو پانے کے لیے خزانے کی چابی لینی پڑتی ہے، اور وہ چابی ہے کملی والے کے پاس، وہ یاد رکھنا، وہ مدینے والے کے پاس چابی ہے، وہ کہیں ہے ہی نہیں۔ اور اگر مدینے والے کو سمجھنا ہے تو صحابہ کو ساتھ لیے بغیر مدینے والے کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ آپ کو اور میں نے مدینے والے شہنشاہ آقا کو نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے ان سے شناسائی لی جاتی ہے، اصول ہے۔ یہ کتاب جو کشف المحجوب ہے، کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے جو راز خاصان خاص کے ساتھ اللہ کے ہوتے ہیں۔ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک رازدار تھے، ان کا نام تھا حضرت حذیفہ۔ میں نے ایک بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت حذیفہ کے کیا معنی ہیں؟ فوت ہو گئے۔ مجھ سے فرمانے لگے حذیفہ حض سے ہے، حض کے معنی ہے مٹانا، کفر کو مٹانے والا، دین کو زندہ کرنے والے کا نام حذیفہ ہے۔ وہ رازدار تھے، مقام کے اعتبار سے تو صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، بڑے جلیل قدر صحابہ ہیں، اشرہ مبشرہ ہیں، لیکن رازدار وہ ہیں۔ اس بات سے ایک نقطہ نکلتا ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ جل شانہ اپنی کائنات کے راز اور اللہ جل شانہ اپنی کائنات کے سربستہ کائنات کی چیزیں صرف اور صرف اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں، ضروری نہیں اپنے ہر دوست کو عطا کر دے۔ انبیاء تو سارے تھے، کلیم اللہ کتنے تھے؟ ایک تھے، اور وہ کلیم اللہ بھی تھے اور لاڈلے بھی تھے۔ یہ کتاب جو کشف المحجوب ہے یہ انہی رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے کہ کائنات کے کچھ راز ایسے ہیں جنات چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے رہتے ہیں, اور باقاعدہ روایات میں ہے, میرے پاس اس کی سند ہے روایت کی, کہ اگر اللہ جل شان ہو ان جنات کو زمین کے نیچے سے نکال کے زمین کے اوپر لے آئے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے, اتنے زیادہ جنات ہیں, سورج کی روشنی ختم ہو جائے, سورج کی روشنی باقی نہ رہے. اللہ پاک جل شانہ نے جنات کی دنیا کو کائنات کا راز رکھا ہے, اور ان کی انوکھی دنیا ہے, موجود ہے. میں بعض اوقات کہتا ہوں اگر یہ جنات شرارتیں نہ کرے نا تو انسان سائنس کی دنیا میں اتنا کھو چکا ہے کہ ان کے وجود سے انکار کر دے, جیسا کہ کچھ لوگوں نے کیا. ان کی ان شرارتوں میں کسی کو تنگ کرنا, کسی کے پیسے چورا لینا, کسی کے ساتھ کیا گھر کے اندر, ایسے ایسے ماڈرن لوگ میرے پاس آتے ہیں جو میرے خیال میں شاید اس لیے کہ چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مجبوراً رب کو کہتے ہیں ہاں ہے, یہ میں بہت واضح وضاحت کر رہا ہوں, چونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں, نام مسلمانوں والا ہے, ملنا جلنا بھی مسلمانوں جیسا ہے, اس لیے مجبوراً کہتے ہیں ہاں رب ہے, ورنہ وہ دل کی طاقتوں کے ساتھ ان کو رب نے جو ڈھیل دی ہوئی ہے مال دولت اقتدار اور چیزوں کی, اس کے مطابق وہ رب کو ماننے کو تیار نہیں ہے. بعض اوقات ایسے لوگوں کے لیے جنات ذریعہ رحمت بن جاتے ہیں, ان کے کان مروڑ کے کوئی نہ کوئی ان کو نقصان, ان کو پریشان کر کے وہ کہتے ہیں نہیں رب ہے, رب ہے. ایسے لوگ دو وقت میں کسی فقیر کو مانتے ہیں, دو وقت ہوتے ہیں, ایک چھوٹی مجبوری کا وقت, ایک مکمل مجبوری کا وقت. جب ان کو جنات جادو وغیرہ تنگ کرتے ہیں نا, اس وقت یہ کسی مولوی, کسی فقیر, کسی داڑھی والے کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. یا پھر ان کو موت تنگ کرتی ہے, اس وقت پھر یہ مانتے ہیں کہ ہاں ہاں تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے, کہ نہلانا بھی تم نے ہے اور ہمارا بھرم شرم اب تمہارے ہاتھ میں ہے, اس کے علاوہ نہیں. یہ جو کائنات کے راز ہیں نا, سربستہ راز, پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہٹائے ہیں. ان رازوں سے اگر کوئی شخص پردہ اٹھا بھی دے, لوگ اس کا سر قلم کر دیں, اس کی گردن تن سے جدا ہو جائے اگر کوئی پردہ ہٹا دے. ایک روایت میں ہے ہر مومن مسلمان کی چھتوں پہ جنات رہتے ہیں, ہر مومن مسلمان کی. اور جب مسلمان مومن کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, خاص طور پہ دوپہر اور شام کا کھانا, وہ چھتوں سے نیچے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں حفاظت کے طور پہ, کہ اور خبیث جنات اس میں شامل ہو کے ان کا کھانا نہ کھا لے. لیکن وہ صرف مومن کے گھر ہوتے ہیں, ایسے شخص کے گھر نہیں ہوتے جس کے گھر کے اندر ایسی چیزیں ہوں جس سے رحمت کے فرشتے دور نہ ہو جاتے ہوں. آسمان سے بلائیں آتی ہیں, ہر پل آ رہی ہیں, ہر پل آ رہی ہیں. پھر وہ جو چھتوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں نا ان کے گھروں کے اندر, وہ بڑی بڑی بلائیں ان سے ٹلوا دیتے ہیں ایسے انداز سے خود ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ راز ہے, یہ باقاعدہ راز ہے. کسی نے حضرت پیر علی حجی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ نے کشف الماجوب کیوں لکھی؟ آپ نے کشف الماجوب کیوں لکھی؟ تو حضرت نے فرمایا، اس لیے لکھی کہ اللہ جل شانہ کے رحمت کے ان پردوں کو میں لوگوں کے سامنے عام کر دوں، جس سے مخلوق خدا کو رحمت ملے اور مخلوق خدا رب کی طرف متوجہ ہو جائے. انسان کے اندر نا طبعاً پر اسراریت ہے، پر اسراریت. انسان طبیعت کے اعتبار سے پر اسرار چیز ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، بہت عرصہ رہا، حضرت مجھے اسم اعظم سکھائیں. انہوں نے فرمایا تو اہل نہیں ہے. حضرت میں اہل ہوں. اچھا ایسا ہے، میں آپ کی خدمت میں جتنا عرصہ فرمائیں گے رہوں گا، پھر تو اہل بن جاؤں گا. تو شیخ نے فرمایا ٹھیک ہے، رہ جا. بہت عرصہ وہ رہا وہ بندہ، رہتے رہتے بہت عرصے کے بعد محسوس کیا کہ میں پختہ ہو گیا ہوں. تو شیخ سے عرض کیا، حضرت اب تو پختہ ہو گیا ہوں، اب اسم اعظم عنایت فرما دے. حضرت نے فرمایا میں تو محسوس نہیں کر رہا. حضرت آپ جتنے امتحان لے لیں مجھ سے، اسم اعظم کائنات کا راز ہے. کون لائے گا اس بلقیس ملکہ کا تخت؟ ہدہد تو دیر سے کیوں آیا تھا؟ آقا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بولو. بس ایسے جا رہا تھا، ایک ملکہ ہے یمن کا ایک جگہ کے اندر، اور وہ بلقیس ہے اور اس کا عجیب تخت ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا ملک مال ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تخت کون ہے جو پلک جھپکنے پہ لے آئے؟ اس سے پہلے کون سی بات کر رہا تھا میں؟ بولو. کون ہے جو لے آئے؟ ایک جن نے کہا جی میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں، بہت بڑا طاقتور جن، میں یہ دیر ہو جائے گی. ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے جو انسانوں میں سے تھے، ان کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم تھا، عبرانی زبان کا اسم اعظم تھا، احین اشراحین، عبرانی زبان کا. اور یہ جنات کی زبان ہے جو میں نے دو لفظ بولے. اس نے کہا جی آپ پلک جھپکنے سے پہلے اس ملکہ تک کا تخت آپ کے سامنے ہوگا. بس پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت سامنے تھا. تو شیخ سے اس نے عرض کیا کہ میں پختہ ہو گیا ہوں، امتحان لے لے. میں نہیں، ابھی تیرا امتحان بھی کیا لیں گے. ایک ڈھکا ہوا برتن دیا اور ڈھکے ہوئے برتن میں فرمایا کہ یہ ڈھکا ہوا برتن ہے، یہ فلاں ہمارے دوست ہیں، ان کو جا کے دے کے آؤ، دیکھو اس کو کھول دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے پر اسرار کیفیت رکھتا ہے، جس چیز سے اسے روکا جائے اس کی طرف اس کی توجہ مائل ہوتی ہے. آخر اس میں کیا ہوگا؟ آدھے راستے میں گیا تو اس کو کھولا تو اس میں چوہا تھا، بھاگ گیا، چوہا ڈکا ہوا تھا. کہنے لگے عجیب بات ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں، بولتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے جب بندہ کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے نا، تو اس کی روحانی توجہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ الٹی بھی کرتا ہے تو اللہ سیدھی کر دیتا ہے. پھر مثال دیتے تھے کتنی بہت بڑے سیاسی آدمی سے جو جڑ جائے تو الٹی بھی کر ہوتے تو وہ کہتا ہے اچھا میں سیدھی کر لوں گا. آدھے راستے سے واپس آ گئے،
کہنے لگے حضرت یہ آپ نے مجھے ڈھکا ہوا برتن دیا تھا, میں تو نے اس کو کھولا تو نہیں؟ سچ میں نے تو کھولا تھا, اس کے اندر تو چوہا تھا. فرمایا گیا کاش تو امتحان میں پاس ہو جاتا, ابھی تو کہتے ہم سے امتحان لے, تجھ سے یہ ڈھکا ہوا برتن تو برداشت نہ ہو سکا, کائنات کا ڈھکا ہوا جو راز اس میں اعظم ہے وہ تو کیسے برداشت کر سکے گا؟ کائنات کا جو ڈھکا ہوا اس میں اعظم ہے وہ راز ہے وہ تو کیسے برداشت کر لیتا؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میرے مرشد حجوی رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا بس فقیر کے ساتھ نا پالتو جو ہوتا ہے نا بکرا, پالتو بکرا, بس اسی کی طرح لگا رہے, وہ جس طرف جائے جائے. وہ بعض لوگوں کے پالتو بکرے ہوتے ہیں نا, مینڈے بکرے دمبے ہوتے ہیں, وہ پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. وہاں کبھی عقل استعمال نہ کرنا. یہ کائنات جو ہے یہ خود کشف المحجوب ہے, لیکن محجوب تو ہے, کشف ہر کسی کے پاس نہیں ہے, یہ محجوب ہے, حجاب میں ہے. یہ ساری کائنات حجاب میں ہے. کھودنے کو نیچے تو مٹی ہے ساری, جو کھود مٹی نکلے گی, پتھر نکلیں گے, ریت نکلے گی, جو کھود 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 زیادہ پانی نکل آئے گا, پھر نیچے چلے جاؤ پھر کچھ اور چیز نکل آئے گی, پیٹرولیم نکل آئے گا, کوئلہ نکل آئے گا, جتنا بھی کوئی کائنات تو ساری لگتا تو ایسے ہی ہے. غیب کہتا ہے کہ نیچے جہنم ہے. جو غیب کا یقین ہے وہ کہتا ہے نیچے جہنم ہے, کہتا ہے نیچے جہنم کہاں ہے؟ اس نے کہا جتنا بھی برننگ میٹیریل ہے, جلنے والا نظام ہے پیٹرولیم کا, وہ اوپر سے آتا ہے نیچے سے آتا ہے؟ جو بھی جلنے کا نظام ہے, آگ کا نظام ہے, اچھا جتنا نیچے جائیں گے زمین کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے بڑھتا ہے؟ یہی تو کہتے ہیں میرے قرآن نے کہا ہے کہ سجین ہے. والبحر المسجور, قرآن کہتا ہے کہ اس دن سمندروں کو کیا کر ہو جائے گا, آگ لگائی جائے گی. ایچ ٹو کیا ہے؟ ایچ او ٹو کیا ہے؟ ہیں ایچ ٹو او ہے نا, پرانا پڑھا تھا بھول گیا, ایچ ٹو او. اگر اس کو جدا کیا جائے کیا ہو جاتا ہے؟ ہیں اگر جدا کیا جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ آگ لگتی ہے بھائی, دونوں اکٹھے ہیں تو آگ نہیں لگے گی, دونوں کو جدا کر دیں آگ لگ جائے گی. اللہ جل شان ہوں نے قرآن میں فرمایا والبحر المسجور, قیامت کے دن ہوگا سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی. وہ کہتا ہے پانی تو آگ بجھاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا عقل میں, عقل والو عقل سے کھپو, میں تمہارے مسئلے تمہاری ان چھوٹی چھوٹی تھیوری سے حل کر کے دکھاؤں گا اگر تمہیں عقل سے دین سمجھ نہ آئی. عقل کا دور ہے نا آج کل, اگر عقل سے دین سمجھ نہیں آئی تو پھر تم اتنے بڑے نا سمجھ ہو, میرے پاس خالی ہاتھ واپس آؤ گے. یہ کائنات حجاب میں ہے ساری کی ساری. کتنی گلیکسیز, کتنے کہکشائیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں, اربوں تو پیس ہماری ایجادات میں سامنے آئی ہیں ہمارے, اور کتنی ایسی ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے میدان مزید. حدیث میں جس کو میدان مزید لفظ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے, وہ اللہ کے علم میں ہے. یا اللہ تیری کتنی بڑی چراگاہیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, ہمارے وہ علم میں ہیں اور اس میں چرنے والے جانور بھی ہیں, اور اتنے بڑی جانور ہیں کہ اس ساری زمین آسمان کو ایک لکا بنا لے. عقل مانتی ہے؟ اگر نو فرشتے موکل ہماری حفاظت نہ کرتے تو کائنات کے اندر اتنی بلائیں ہیں اور اتنی آفات ہیں کہ وہ ہماری بوٹیاں بوٹیاں کر دیں اور ہمیں جو ہے اتنا جو ہے ہمارا خون بہا دیں کہ ہمارا وجود اور شکل نظر نہ آئے. اللہ جل شانہ نے ان فرشتوں کی حفاظت ہمارے اوپر کر دی ہے اور وہ فرشتے مسلسل ہماری حفاظت کر رہے ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ مراقبہ حجابات سے تھوڑا سا پردہ ہٹتا ہے انسان کہاں کہاں کی سیر کراتا ہے. عقل والے کہتے ہیں پاگل ہے. ابراہیم علیہ السلام سے ملایا, عیسیٰ علیہ السلام سے ملایا, بیت اللہ کے اندر گیا, روضہ عطر پہ گیا اور آسمان پہلے پہ گیا, پھر دوسرے پہ گیا, پھر تیسرے پہ گیا اور فرشتوں کو دیکھا. یہ کیا ہے؟ خواب میں جسم جو ہے وہ سیر کرتا ہے یا روح؟ جسم تو بستر پہ ہوتا ہے, مسہری ہے, بستر ہے, چٹائی ہے, فٹ پاتھ ہے, بستر تو بستر ہے. سچے خوابوں کو مانتے ہیں تو پھر سچے مراقبے کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ کائنات حجاب ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا حلقہ کشف والمعجوب ذرا سنبھل کے بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے, اونگنے والوں کے لیے نہیں ہوتا. اور خاموشی اور توجہ سے سننے کے لیے ہوتا ہے. اس کی کڑیاں اور تانے بانے تب جا کے سمجھ آتے ہیں, وہ بھی کسی کو آ جائیں, نہ بھی آئیں تو ضروری نہیں. کون دلان دیاں جانے ہو. آپ کبھی فلسفہ موت کو دیکھیں؟ موت کا جو نظام اللہ جل شانہ نے رکھا ہے, موت کا جو نظام رکھا ہے, یہ کیا نظام ہے؟ حرف تو ہوتے ہیں حرف چھوٹے سے, اور حرف ساری کائنات کو اوپر اللہ جل شانہ کے نظام کو حرکت میں لانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ان حروف کو جادو کہتے ہیں. لفظ تو ہوتے ہیں جو پھونک بن کے شکل اور حالت کو بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں جادوگر کی پھونک ہے. کلام الہی کے الفاظ تو ہیں جن لفظوں کے اندر طاقت اور قوت ہے. یہ سارا حجاب ہے, حجاب. اللہ پاک جل شانہ نے تقدیر کو حجاب میں رکھا ہے. ماضا تک, کل کیا ہوگا, موت کہاں آئے گی, بولو. ماضا تک سے وہ کس لیے حافظ ہو, چپ کر کے بیٹھے ہو یہاں, میرے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو پھر؟ ماضا کیوں, یہ کیا نظام ہے کہ کل کیا ہوگا کون جانے, اللہ ہی جانے. اور کس جگہ پہ موت آئے گی, اللہ ہی جانے. یہ اللہ پاک نے نظام راز میں رکھا ہے. رب کے راز کو زیادہ کھولنے کی کوشش نہ کرنا اور رب کے راز کو زیادہ کریدنے کی کوشش بھی نہ کرنا. نہ یہ ہر کسی کے بس کا کام ہے, نہ یہ ہر کسی کا شعبہ ہے. قرآن نے ایک لفظ دیا ہے, سیدھا سادہ سا لفظ اور جامع لفظ, کہ نحن من المسلمین, بس ایک عام سے مسلمان ہے. عام سے مسلمان بن کے رہیں گے, بڑے سکھی رہیں گے. یہ راز ہر کسی پہ نہ کھل سکتے ہیں نہ کھلتے ہیں. ایک ہے جنات کو کسی چیز کے ذریعے تابع کرنا, ایک ہے جنات خود بخود دوست ہو جائیں. اس میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سے کیا کہتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں جسے محبت الہی صاف کر دے وہ صافی صاف باطن ہے، اور جسے محبوب حقیقی ذات حق تعالی صاف کر دے وہ صوفی ہے، یعنی جو شخص محبت الہی کی وجہ سے نفسانی خواہشات سے پاک ہو جاتا ہے وہ صاف باطن ہوتا ہے، اور جو شخص ذات محبوب حقیقی میں مستغرق اور ماسوا اللہ سے بیزار فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہو جاتا ہے وہ صوفی ہے، اور لغت کے اعتبار سے اس لفظ تصوف کا مادہ بھی درست، کیونکہ یہ معنی صوفی کی تعریف سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ بس اہل تصوف کے نزدیک اس کے معنی بالکل اظہر من الشمس، اس کے بیان کرنے کے لیے عبارات اور اشارات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ صوفی کی حقیقت عبارات اور اشارات سے نہیں بتائی جا سکتی۔ جب صوفی کی حقیقت کل عبارات سے ناممکن ہے، سارا عالم اس کی تعبیر کرنے سے عاجز ہو، اس کے معنی اوصاف کے حاصل کرنے کی صورت میں اس کی حقیقت کو نہ جانے، تو اس سے اس عشق کے لیے کیا خطرہ۔ بہرحال ایسے بزرگ جن کو صوفی کے اوصاف حاصل ہوں، اہل کمال صوفی کہتے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے کو صوفیاء کا نام دیتے ہیں۔ بس لفظ تصوف یعنی اصل صوفی نہیں بلکہ بتکلف صوفی بنتے ہیں، وہ تصوف کے معنی کو ہی نہیں جانتے۔ صوفی تو وہ ہے جو اپنے سے فنا اور حق تعالی کے ساتھ باقی ہو، اور طبعی تقاضوں کے قبضہ سے رہائی پا کر باطن کی حقیقت کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور صوفی وہ ہے جو مجاہدہ اور ریاضت سے اس درجہ صوفی کی تلاش میں منہمک ہو کہ ہر معاملے میں صوفیہ کرام کی طرز زندگی کو پیش نظر رکھتا ہو۔ پیر علی حجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو صوفیت بیان کی ہے نا، کشف المحجوب کے اندر بڑی گاڑھی صوفیت ہے، اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، خیال کرنا یہ تصوف کی جو باریک کتابیں ہیں، خاص طور پہ محی الدین ابن عربی اور پیر علی حجری رحمت اللہ علیہ کو خود نہ پڑھنا، حضرت محی الدین ابن عربی ان کی کتابیں اور پیر علی حجری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب، اس کو خود نہ پڑھنا، کسی سے پڑھنا، اور پھر فرمایا روز نہ پڑھنا، روز نہ پڑھنا۔ اس کی دلیل میں ایک بات بتائی بڑی کام کی، آپ کے کام آئے گی۔ فرمایا کہ بعض طاقت والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدار میں بھی کم ہوتی ہیں، اور ان کی خوراک ہفتے 15 دن کے بعد ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض ٹونک ایسے ہوتے ہیں جن کی خوراک 15 دن کے بعد ہوتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹروں میں بھی بعض گولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ 10 دن کے بعد ایک گولی کھانی ہے، کہتے ہیں یہ مہینے کے بعد ایک گولی کھانی ہے۔ اس کی وہ مقدار فائدہ مند ہے، اگر وہی مقدار روزانہ کھائی جائے، وہی مقدار خود زہر بن جاتی ہے، زندگی کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کشف المحجوب کے اندر سارا جلال ہی جلال ہے، اور یاد رکھیے گا جتنا ہو اور توحید ہوگی، ہو میں نقطہ ہے جیسے میں نے عرض کیا، اللہ میں نقطہ ہے، احد میں نقطہ، صمد میں نقطہ، محمود میں نقطہ، محمد میں نقطہ، احمد میں نقطہ نہیں ہے۔ جتنا ہم توحید کی ان باریکیوں میں گہرے غوطے لگاتے جائیں گے اور غوطہ زن ہوتے جائیں گے توحید میں، اتنا جلال بڑھتا جائے گا، اور جتنا جلال بڑھتا جائے گا اتنا قرب الہی بڑھ کے دنیا کی ظاہری نمود و نمائش، تعریف، تنقید، ان چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹتی جائے گی۔ کسی نے خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ صوفیہ تو وہ ہوتے ہیں جو پیمند لگے کپڑے پہنتے ہیں، آپ اتنا اعلیٰ پوشاک اعلیٰ لباس پہنتے ہیں۔ فرمایا تو نے اللہ والوں کا لباس سمجھا ہی نہیں ہے، ہم تو یہ اس لیے پہنے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کریں، اور اس کے پہن کے یہ پہن کے ہم لوگوں کو اصل میں یہ بتانا چاہ رہے کہ لوگوں دیکھو کہ ہم ان کو پہن کے بھی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تم کیسے دیوانے ہو، تم فقر اور غربت اور تنگ دستی میں بھی اللہ سے دور ہو، دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے لیے جتنا خرچ کیا اور ان کا دین کے لیے جو قربانیاں تھیں، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کو جن کو اس زندگی میں اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا مال آج کے کھربوں میں ہے، اربوں میں نہیں ہے، اور خرچ بھی بہت زیادہ کیا، آج کے کھربوں میں ہے، اربوں میں نہیں ہے۔ ان کو مال اللہ کی یاد سے، ان کو مال اللہ کی توجہ سے، ان کو پوشاک اللہ کی یاد سے، سواری اللہ کی محبت سے ہٹا نہ سکی۔ ہر یاد، ہر دور میں یہ نظام چلے گا کہ جو خواہشات نفسانی میں مبتلا نہیں ہوئے اور اللہ پاک نے انہیں دلیا، دولت، مال اور نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں کا اظہار کیا اور نعمتوں کو استعمال کیا، اور پھر بھی اللہ کی محبت میں لگے رہے، تو اصل پہلوانی تو یہی ہے۔ کہنے لگے، کسی نے کہا کہ وہ مادرزاد خسرہ ہے پیدائشی طور پہ، اور وہ بادشاہ کے حرم سرائے میں رہتا ہے، حرم سرائے میں رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی حرج نہیں، یہ جو نسو تھا، نسو، اس نے بھی اپنے آپ کو کہا کہ میں بھی مادر ذات نہ مرد ہوں نہ عورت ہوں، تیسری جنس ہوں۔ یہ بادشاہ کے حرم سرائے میں رہا، بیگمات کی خدمت، ان کی دن رات داری۔ ایک بیگم کا ہار گم ہو گیا، ہار قیمتی تھا، محل کے دروازے بند ہیں اور ہار گم ہو گیا، اور ہار بہت قیمتی اور بادشاہ کی چہتی ملکہ کا تھا۔ اب سارے دروازے بند کر دیے گئے، سب دروازے بند کر دیے، اور حکم دیا کہ سب کی تلاشی لو، اور تلاشی بھی جامع تلاشی لو کہ کسی نے کہیں ایسا تو نہیں اپنے کسی جسم کے حصے کے ساتھ اس ہار کو اپنی ران کے ساتھ باندھا ہوا ہو۔ لہذا سب کی تلاشی، اب سب کو لائن میں لگایا ہوا ہے، اور جتنے خواجہ سرا ہیں، یہ خواجہ سرا جتنے بھی ہیں جس کو تیسری دنیا کہتے ہیں، یہ بھی لائن میں لگے ہوئے، جو بادشاہ کے محل کے اندر خدمت گزار، اور نسو بھی اس کے ساتھ لگا ہوا۔ اور آج تک نسو کا راز تھا، پردہ تھا، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ مادرزاد ہجڑا ہے، وہ بھی اسی لائن میں لگا ہوا۔ اب تلاشی میں لائن میں لوگ آ رہے تھے، اور اس کی باری میں ابھی دیر تھی، اس نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی، استغفار کیا، اور اللہ سے کہا، الہی آج بس میرا کچھ نہیں بچے گا، اور میرا سر قلم کر دیا جائے گا، اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، مولا آج میری لاج رکھ لے، آج مجھے توبہ دے دے، اور آج میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ فرما کے میرا پردہ رکھ دے۔ بس یہ اس نے کہنا شروع کیا، اور اندر ہی اندر اللہ سے معاملہ ٹھیک کیا، بڑی دعائیں مانگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بارش نہیں ہو رہی، آخر حکم ہوا، وحی آئی، آپ کے اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جس نے ہمیں ساری زندگی ناراض کیا ہے، वो हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त नहीं है। उसे कहें कि इस मजमे से निकल जाए, वो निकलेगा तो बारिश होगी। अब हुक्म मिला के मजमे से निकल जाओ, पता तो उसको था कि मैं हूं। अब वही खड़े खड़े अल्लाह के साथ मामला ठीक किया, और जो तौबा की और जो इस्तिग़फ़ार किया और जो नदामत के आंसू उसके अंदर आए, और जो उसके अंदर नदामत के आंसू और उसके अंदर जो रोना और गिड़गिड़ाना, बस बंदा भी बाहर ना निकला, बारिश भी हो गई। अजीब बात है, बंदा भी बाहर ना निकला और बारिश भी हो गई। या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि उसको बाहर निकालें, फरमाया बस तो हमसे उसने मामला ठीक कर लिया, तौबा कर ली। और वो ज़ाते करीमी तो हर पल इंसान के इंतजार में है, हालांकि उस वक्त ये तौबा गन पॉइंट वाली तौबा थी, मजबूरी वाली तौबा थी। और कैसा करीम है, वो तौबा भी कबूल कर लेता है। और अगली बात हैरान कुन, अबा वस्तकबरा, उसने तकबर किया, उसने नाफरमानी की और काफरों में हो गया। उसी वक्त भी अल्लाह से एक बात मनवा ली और अल्लाह ने मान भी ली। शैतान ने अल्लाह के सामने बड़ाई की, नाफरमानी की, कहने लगा अल्लाह एक बात फिर मेरी मान ले, क्या एक मान ये ले कि मुझे क्यामत तक की जिंदगी दे दे। अल्लाह ने कहा जा दे दे, मान ली। ऐसा करीम है, या अल्लाह से अच्छा फिर उस बंदे को दिखा तो दे जिस बंदे की वजह से बारिश हुई, तौबा की वजह से। फरमाया जब हमारा दुश्मन था हमने पर्दा रखा, आप तो यार बन गए, आप तो दोस्त बन गए, आप तो उसका पर्दा हटा ही नहीं सकते। दुश्मन था हमारा, मुखालिफ था, हमें नाराज करता था, हमने उसका पर्दा रखा था। अब नसू खड़ा कांप रहा कि अभी बारी मेरी आई, अभी बारी आई, अभी बारी आई, और बारी करीब आ रही है तलाशी वालों की। और ये बस अल्लाह से जारियां कर रहा कि बस आज माफ कर, तू बड़ा करीम है, कर रहा है जारियां और कर रहा है। बस इससे एक आदमी पहले हार मिल गया और इस तक हाथ नहीं पहुंचे। तलाशी में इसको किताबों में लिखा हुआ है तौबतुन नसूह, उसने ऐसी तौबा की, यह उस दिन का मुहावरा बन गया, उसने ऐसी तौबा की जिसने नसूह ने तौबा की थी, कि वह तौबतुन नसूह है। इस सारी कायनात ताकतवर पर्दों में है, ताकतवर राजों में है। मैंने आपको उस इंसान का जो बिल्कीस का तख्त पलक झपकते नहीं बल्कि पलक झपकने से पहले लाया था, वो लफ्ज भी मैंने आज आपको बताए हैं, इब्रानी जबान के अल्फाज भी मैंने बताए हैं। इन लफ्जों की ताकत और तासीर, इनके अंदर जो कायनात की ताकत और तासीर है, आज भी है, आज भी है। किस तरतीब से, किस अंदाज से और किस कैफियत के साथ और किस जामेयत के साथ इसको पढ़ेंगे तो वो तासीर हासिल हो जाएगी। गोली में तासीर है या नहीं है, लेकिन बंदूक के बगैर या बंदूक के अंदर या बंदूक के बगैर, इन लफ्जों में आज भी ताकत और तासीर है। इसमें आजम की जो मैंने आपके सामने अर्ज किए हैं, आज भी है, आज भी है। पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कायनात के राजो नियाज को मखलूक के सामने कि अल्लाह की कायनात के राज हैं और अल्लाह खुद एक राज है, कि सारी मखलूक को ये राज मिल जाएं और मखलूक खुदा इन राजों को पाने वाली बन जाए, इसकी एक कोशिश की है कि बंदे को अल्लाह से मिला दिया जाए। क्यों? जिस चीज का इंसान मुतारिफ नहीं होता, एक अरबी का मकूला है, इंसान हर उस चीज का दुश्मन है जिससे तारफ नहीं। عربی کا ایک مقولہ ہے، انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جس سے تعارف نہیں، اور جب کسی چیز سے تعارف ہو جاتا ہے اس کا بعض اوقات دوست اور بعض اوقات غلام بن جاتا ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعارف نہیں تھا جب تک، سارے دشمن تھے، اور جب تعارف ہوا کہ اللہ کے ساتھ ان کا قرب اور تعلق ہے، وہ ہندو سارے پہلے دوست بنے پھر غلام بن گئے. جب انسان کا تعارف نہ ہو کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے کیا کمالات رکھے ہیں، اس وقت تک وہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں. اسی طرح پیر علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کتاب لکھ کے، اور آج صوفی کا جو انہوں نے تذکرہ کیا اور لفظ صوفی کی جو تعریف کی، یہ لکھ کے اصل میں اللہ جل شانہ کی ذات کا تعارف کرانا چاہا کہ ساری کائنات کے خزانے، ساری کائنات کے علوم اور ساری کائنات کی تدبیر اور معرفت تجھے مل جائے، لیکن تجھے اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. ایک اللہ والے فرمانے لگے، تین قسم کے لوگوں سے جھگڑا نہ کرنا، ایک محسن سے، ایک محبوب سے، ایک جس سے غرض ہو، ایک جس نے احسان کیا، ایک وہ تیرا جو محبوب ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، ایک وہ جس سے تجھے غرض ہے. آپ یقین جانیے یہ تینوں اگر صفات دیکھی جائیں تو اللہ جل شانہ میں موجود ہیں. ہمیں اللہ سے غرض ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، تجھے میری ضرورت نہیں ہے، اللہ میں پریشان ہوں تو پریشان نہیں ہے، اللہ میں بھوکا ہوں تو بھوکا نہیں ہے، اللہ میں پیاسا ہوں تو پیاسا نہیں ہے، اللہ مجھے نیند کی ضرورت ہے تجھے نہیں ہے. ہے ہم بے بس ہیں، اللہ بے بس ہے. تو اللہ ہماری مجبوری، ساری کائنات کی محبتیں جب ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، پھر جب تنہائیاں آتی ہیں، تو اس وقت کون محبوب ہوتا ہے؟ اور کملی والے کی محبت کس سے ملی؟ اللہ سے ملی نا. اور اللہ سے بڑھ کے کوئی محسن ہے جس کے احسانات کا احاطہ کوئی انسان کر سکے؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے ایسی ہستی جس نے اتنے احسان کیے ہوں؟ باوجود جفا کے، باوجود بے وفائی کے، باوجود زیادتی کے، پھر بھی احسانات کی بارش ہے. یہ عبادات کا نظام جو ہے نا سارا، یہ بھی حجاب میں ہے. میں آج صبح اپنے دوستوں سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو دین میں سختی نہیں پابندی ضرور ہے، سختی نہیں ہے پابندی ہے. اور اللہ کریم نے اپنی کائنات کا سارا نظام پابندی کا بنایا ہے. میں آ رہا تھا اسلام آباد سے کوچ کے ذریعے سڑک پہ، تو مغرب کا وقت ہوا. اب میں نے کہا مغرب ڈوب جائے گی، میں نے اس کو اصرار کیا، منت کی ڈرائیور کو، کنڈکٹر کو. اس نے ایک ویرانے میں روک دیا کہ لے آپ پڑھ لے. قدرتی وضو تھا، ایک اور صاحب بھی ساتھ ہو گئے، ان کا وضو نہیں تھا. میں نے کہا تیمم کر لیں، اب وضو نہیں ہے. کہیں دور پانی نہیں تھا، اگر پانی کی تلاش کرتے ہیں کوچ جاتی ہے. نماز پڑھ کے آئے، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سخت غصے میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہنے لگے کہ سفر میں بہت رعایتیں ہوتی ہیں، آپ کی وجہ سے اتنی تاخیر ہوئی، اور بہت سخت الفاظ کہے. جب میں نے سن لیا تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرنل ڈاکٹر تھے. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ ڈرپ تو لگاتے ہوں گے؟ ہاں لگاتا ہوں. میں نے کہا آپ تو یہ ایسے خام کا کے لیے آپ زیادتی کرتے ہیں. ایک پیشنٹ آپ سے کہے، انہوں نے مجھے لفظ جو کہا نا، انہوں نے کہا آپ نے دین کو مشکل بنا دیا، جو لفظ مجھے کہا. تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ نے جو ہے مریض کو مشکل بنا دیا، ڈرپ کو کاٹے گلاس بھر کے اسے دے دیں، وہ پی لے بس. بھائی ایک ایک قطرہ جو چھوٹا چھوٹا تم جسم میں داخل کرتے ہو، گلاس بھر کے دے دیں پی لے، تین چار گھنٹے بیچارے کو باندھ کے رکھتے ہو، وہی گلاس میں دے دیا کرے، کیا ارج ہے؟ انجیکشن کیوں لگاتے ہیں؟ منہ میں ڈال کے اوپر پانی پلا دیا کرے. دین میں سختی نہیں، پابندی ضرور ہے. کہنے لگا کہ گرمیوں کا روزہ تو ہو 16-18 گھنٹے کا، 17 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، سردیوں کا روزہ چھوٹا ہے، آج جو ہے میں نے عشاء کے بعد روزہ کھولنا ہے، اللہ کو اپنی قربانی دکھاؤں گا. اللہ پاک نے کہا جبریل کو بھیج، ڈنڈا لیا سیدھا کر دے اس کو. ہاں یہ اپنی طبیعت کا روزہ رکھتا ہے یا حکم کا روزہ رکھتا ہے؟ ہمارا حکم ہے کہ اب مغرب ہو گئی ہے، بس اب تو کھا پی، اب اگر نہیں کھائی پیے گا روزے سے زیادہ خود مجرم بن جائے گا. دوستی کرتے کرتے، دوستی کرتے کرتے یار گما بیٹھا، یہ وہی بات ہے. دین میں سختی نہیں، پابندی ہے. علاج میں، زندگی کے ہر نظام میں پابندی ہے. یعنی کھانے کے تھوڑے سے ذائقے سے تو طبیعت اوپر نیچے ہوتی ہے. آج ایک صاحب کہنے لگے، ہمارے میاں صاحب کے گھر مہمان تھے تو چائے پینے لگے، وہ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ میں چائے پینے کے لیے گیا تو وہ کون سی چائے کہی میاں جی؟ انہوں نے تے سپیڈ والی چائے. کہنے لگے جی سپیڈ والی چائے ہو. انہوں نے کہا وہ سپیڈ والی چائے کون سی؟ اس نے کہا میں ایک جگہ گیا، وہ بنا کے لائے پنجاب میں، تو وہ چائے جو ہے وہ سارا دودھ تھا. پھر میں دوسری، میں نے کہا بھائی میں پیسے دیتا ہوں، مہربانی کرو جا کے پتی لے آؤ. تو اور جو ہے وہ چائے بناؤ، یہ تو تم نے پتی ڈالی ہی نہیں. تو کہنے لگے ایسی چائے ہو جو سپیڈ والی چائے ہو. ان چیزوں کے ذائقے سے ہمیں شناسائی ملی نہیں ملی؟ اے کاش کہ معرفت الہی کے ذائقوں سے شناسائی مل جاتی. آمین. اللہ والے جو ہوتے تھے نا، پہلے ساری ساری رات، عطا بن ابی ربا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہم ساری ساری رات معرفت الہی اور اللہ کی محبت اور کائنات کے رازوں میں گفتگو کرتے تھے، رات گزر جاتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا، ایسا مزہ آتا تھا. بعض وقت میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوتا تھا، بس فقیر جو موج میں بیٹھا اور اس فقیر کی موجیں، میں کہتا تھا اس دور میں آئی پاٹ مجھے نہ مل سکا. آج میرے پاس آئی پاٹ ہے 130 گھنٹے والا، میں کہتا تھا وہ آئی پاٹ شاید ہوگا وہاں، میرے پاس نہ پہنچ سکا ہوگا. ہائے ہائے وہ کیا کائنات کے سمندر اور راستے. پھر ایک اگلی بات بھی سوچ میں آتی ہے کہ اچھا ہوا وہ چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ میں نہ آئیں، اگر میں ان کو سنا دیتا میرے کچھ اگر کسی کو تو سمجھ بھی نہ آتی. ساری ساری رات گزر جاتی، ساری ساری رات. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے الحمد بس اور حمد کے اوپر، اور حمد کی فرمایا کہ حمد میں نقطہ نہیں ہے، ہا میم اور دال ہے نا، ہا میم اور دال کو لے کے جو بیٹھے ہیں اور اس میں کائنات کے جو ہوتا زن ہوئے ہیں اور جو ہوتے کر کے موتی نکالے ہیں اور موتیوں کے اندر سے سچے سیپ ملے ہیں اور وہ جو موتی آبدار تھے اور ان کی چمک تھی، اوہ ہو کائنات عجیب تھی، وہ رات کا پتہ نہ چلا، وہ رات ایسے گزر گئی सर्दियों की बड़ी लंबी रात, कोई पता ही ना चला, पता ही ना चला। हज़रत शेख रज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा है, हम अपने दोस्तों के साथ बाज़ औक़ात बैठते थे, सारी रात शेर व शायरी करते थे, और शेर व शायरी करते करते बाज़ औक़ात पता चलता कि सुबह हो जाती थी। उसने वो शेर सुनाया, उसने अपना शेर सुनाया, उसने अपना शेर सुनाया, ज़ौक़ की बात है ना। मुझे एक बंदा कहने लगा कि मैं दर्स में आता हूं मुझे ऊंघ आती है, और बाज़ औक़ात मैं नेट के सामने बैठता हूं मैं नहीं ऊंघता, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा कांटों पे ऊंघ आती है या फूलों पे ऊंघ आती है? तो दर्स में फूल हैं और वहां कांटे हैं, लेकिन फिर मैंने उससे कहा एक चीज याद रखना, फूल अपनी खुशबू के साथ होता है, रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, खुशबू चली गई तो वकारे चमन गया। फूल हमेशा अपनी खुशबू के साथ होता है, ख्याल करना फूल आ जाए और खुशबू ना आए तो भी फूल नहीं है, फल है मिठास नहीं। तस्वीर खाने में फूल है आना, लेकिन आके ना ना ऊंगना ना सोना, वरना तेरा सोना जाय हो जाएगा। किसी ने पूछा ना कि तू सोना बनाता है? उसने कहा हां मैं सोना बनाता हूं। उसने कहा क्या सोना बनाता है? उसने कहा सोना, सो ना, ये सोना है? सो ना है दुआ के आतिश इश्क में, तू भी मेरी तरह जला करे, न नसीब हो तुझे हंसना, तेरे दिल में दर्द उठा करे। वो दो तीन फैमिली वाले बंदे चारे इकट्ठे बैठे थे, मेरे पास आए बैठे थे, बेटे बेटियां सारी फैमिली, तो बातचीत चल रही थी भाई इसकी शादी कर दो। उसने कहा जी अपनी मर्जी है, ये कहता है इस जगह उस जगह। मैंने कहा भाई ये क्या तूने कहानियां चलाई हो? थोड़ी देर के बाद मुझे दिल की तरफ इशारा करके कहता है यहां दर्द होता है। मैंने कहा यही दर्द तो तेरा निकालना चाहता हूं, कि अल्लाह करे तुझे दर्द लगे, लेकिन लगे कोई और। और फिर मैंने उसे ये बात कही, है दुआ के आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह जला करे, न नसीब हो तुझे हंसना, तेरे दिल में दर्द उठा करे, तेरे सामने तेरा घर जले, तेरा बस चले ना बुझा सके, तेरी भी दिल में हो यो दुआ कि ना घर किसी का जला करे, तुझे वो दर्द लग जाए जिस दर्द को अल्लाह उसके रसूल ने पसंद किया है, वो दर्द तुझे लग जाए। ये है कशफुल महजूब, ये है कायनात के पर्दे, और ये वो राज़ो नियाज़ है। मैंने एक दफा अर्ज किया था कि अय्यामे बीस 13, 14 और 15, चांद की 13, 14 और 15, उसका रोजा रख के सारी रात खुले सहन के नीचे, अगर खुला सहन नहीं है यानी नंगा आसमान नहीं है तो नंगी छत मजबूरी है, तो घर के कमरे के अंदर चलते हुए तो सूरत फातिहा पढ़, और वालेहाना बेकरारी के अंदाज में, और पागल और दीवाना बन के, फिर थक जा तो बैठ जा, तो खा भी सकता है भी पी सकता है, फिर चल फिर बैठ और सूरत फातिहा पढ़, 3 रातें महीने में ऐसा कर ले, जिंदगी का निजाम देख, कायनात के कश्फ देख, कमालात देख, और अल्लाह की कायनात के पर्दों को हटता देख, तेरे सामने आंखों के सामने जो हिजाब है ये सब खत्म हो जाएंगे, ये हिजाब भी ये शराब भी, मैं हिजाब में तू शराब में, मेरी जिंदगी है अजाब में, तू अपने कहने की चाह में है, मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी अर्श पे कभी फर्श पे, कभी दर बदर कभी उनके घर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, थी तवील इतनी मसाफतें कोई साथ मेरा ना दे सका, वो यकीन की हद पे ठहर गया, मारे गुमा से गुजर गया। करके देख लो सही, दिन का रोजा रात की बेदारी, دن کا روزہ، رات کی بیداری، اور مہینے میں صرف تین دن، بس تین دن اور تین راتیں. ہم کہتے ہیں سمندر کے گہری پانی میں غوطہ بھی نہ لگائیں اور موتی بھی بڑا آبدار ملے. ہم یہ کہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ طبیعتیں اپنی بھی نہ ٹوٹیں، مزاج اپنے بھی نہ چھوٹیں، اور کچھ مل بھی جائے، کیسے ہوگا؟ کیسے ہو ہی نہیں سکتا. یہ بتاؤ، جس کو لگی ہے اور جس کو نہیں لگی، اس کی رات اور اس کی رات میں فرق ہوتا ہے؟ اس کی نیند اور اس کی نیند میں فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. رات میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا. ماں کے ساتھ سوتے ہیں. اب میں نے اس کو سلایا، میں دیر تک کچھ پڑھتا پڑھاتا رہا، تو اب میں کبھی اس کی کمبل ٹھیک کروں اور کبھی اس کی جو ہے وہ میں کروں سردی نہ لگے اس کو، اور اس کی نیند دیکھوں، بے فکری کی نیند سویا ہوا میں اس کو دیکھوں. میں نے کہا واہ شہنشاہ واہ، تجھے لگی نہیں ہے نا، تجھے لگی نہیں، بے فکری کی سکون کی نیند. صبح اس نے 8:30 غالباً 9:15 بجے ایسے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھول کے پھر کمبل میں دبک گیا. میں کہا سوتا رہے، بے فکری، کوئی فکر ہے ہی نہیں، لگی نہیں نا. اور جس کو لگ جائے کہ یا اللہ تیرا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے اور میرا معاملہ تیرے ساتھ کیا ہے، یا اللہ یہ زندگی چھوٹی سی مختصر سی ہے، بس یہ لگ گئی تو لگ. دل کے اندر کی دنیا کو بسائیں اور دل کے اندر کے حجاب جو ہیں وہ ہٹائیں، اور دل کے اندر کے کشف کو ظاہر کریں. تب بات بنے گی. دیکھو بات سنو، ذات کی بخشش اگر چاہتے ہو نا، صرف تنہا بخشش، تو اس کی شان کریمی کافی ہے. میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اس کی شان کریمی کو سامنے رکھتے ہوئے. میں بعض اوقات اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ بڑا کریم ہے، چھوٹی موٹی حکمت کرتا، دو چار مریض دیکھ کے کونے میں بیٹھ جاتا. اور میں نے کہا اتنا تو نے اپنے آپ کو کھپا دیا، کہاں پہنچا اور کیا. پھر میرے اندر ایک خیال آیا، میں نے کہا طارق، کوئی تو ایسا ہوگا جو کبھی تیری قبر پہ کھڑا ہو کے کہے گا اللہ اس کی قبر اور وحشت پہ، اللہ اس کی تنہائی پہ کرم فرما، اس کے ذریعے سے مجھے تیرا نام ملا تھا اور تیرے نام کی آشنائی ملی تھی، کہ میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں. ذات کی بخشش، ایک ہے ذات کی بخشش کہ میرے کام ہو جائے، میری بخشش ہو جائے، اور ایک یہ ہے سارا عالم، ساری انسانیت، عالم کا ہر شخص. آپ یقین جانیے، جب میں اس سوسائٹی میں آیا نا، آج سے تقریباً 10 پہلے کی بات، میں کہاں سے کہاں چلا گیا، تو جی میں آیا کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں نماز پڑھی جائے، ایسی جگہ ہو، اور جہاں ہمارا ابکری کا دفتر ہے، اس کے پیچھے ایک پلاٹ ہے، انہوں نے ہمیں فری دیا تھا نماز کے لیے، اور 3 نمازیں وہاں ہوئیں، مسجد کا بورڈ لگ گیا اور ایک تمبو جو ہے اس پہ کپڑا تان دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم یہ قیمت دے کے اس کو خرید لیا گیا. میں نے ایک صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا تیرے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے تو اپنی حسب طاقت اس کو چھڑانے میں پوری کوشش کرے گا نہیں کرے گا ہیں؟ اور کوئی اللہ کے گھر پہ قبضہ کر لے پھر. اللہ سے ڈاڑا کوئی ہو سکتا ہے ہیں؟ یقین جانیے وہ پلاٹ کسی نے لے لیا پڑوس میں, اس نے منہ مانگی قیمت دی, اس نے کہا ہم مسجد نہیں بننے دیں گے, لے لیا. اور وہاں سال دو سال پہلے جو ہے وہاں بہترین اوپر انہوں نے بنایا. میں نے میاں صاحب سے کہا, میں کہ میاں صاحب تو معاملہ بڑا گڑبڑ رہے, رہنا نصیب نہ ہو. ابھی پتا چلا کہ وہ خاتون فوت ہو گئی ہیں, اس کے گھر سے ہم ابھی تعزیت کر کے آ رہے ہیں میں اور میاں صاحب, رہنا نصیب نہ ہوا. عثمائی نے کہا تھا کہ میں یہاں مسجد نہیں بننے دوں گی, اور وہ پلاٹ خاون سے کہا لے اس کو, اور اس نے منہ مانگی قیمت غالباً 42-43 لاکھ روپے کا, وہ لے لیا. کوئی اللہ سے طاقتور ہے؟ ابھی ایک گھنٹہ پہلے وہ خاتون فوت ہو گئے. لاکھوں کروڑوں روپے لگ گیا جگر کے کینسر پہ, انڈیا لے کر دلی لے کر گئے, ایک دفعہ لے کر گئے پھر لے کر گئے کہ جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ہماری اس بات میں بھی استغفار ہو. میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں, ڈر ہو کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اس لہجے میں تکبر نہ آ جائے. ہاں دیکھو, اللہ والے کسی کا تذکرہ جو کرتے تھے نا, ناسے بن کے کرتے تھے, فاتح بن کے نہیں کرتے تھے. میرے دو لفظوں پہ غور کرنا ذرا, ایک ہے ناسے نصیحت عبرت. قرآن نے واقعات کیوں بیان کیے پرانی قوموں کے, کہ ان کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. فاعتبروا یا اولی الابصار, آؤ دیکھو اگر تمہارے اندر عبرت کی نظر ہے, دیکھو ان قوموں کے. آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کئی واقعات بیان کیے. ایک مائی ایسی تھی, اس نے بلی کو بند کر دیا, اگر چھوڑ دیتی تو وہ چوہے کھا جاتی, اور وہ بلی مر گئی, اور اس کی وجہ سے اس مائی جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا, حدیث کا مفہوم ہے. اور ایک فاحشہ عورت ایسی تھی جس نے موزہ کو کتا کو دیکھا اور پانی پلا. یہ واقعات بیان کیے ہیں عبرت کے, احادیث میں آتے نہیں آتے. قرآن میں عبرت کے واقعات ہیں یا نہیں ہیں دوسری قوموں کے؟ یاد رکھنا, جو فقیروں کا طریق ہے نا, میرا طریق فقیری نہیں, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبے میں نام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نئے صبح نئے شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا سمر, میرے سمر سے میں لالا و فام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ ایک فقیروں کی ترتیب ہے, ایک ہے ناصحانہ مزاج, ایک ہے فاتحانہ مزاج کہ ہم فتح پا گئے. نہیں, اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت ہے, یہ چیز اللہ تجھ پہ بھی لا سکتا ہے. ایک ہے نصیحت کا انداز, عبرت کا انداز, اور عبرت کے انداز کو بیان کرنے کے بعد بھی ہمارے لہجے میں استغفار ہو. کیا ہو؟ ہاں, یہ خاص طور پہ میں تسبیح خانے والوں سے عرض کر رہا ہوں, خاص طور پہ ان میں, اور خود اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لہجے میں فاتحانہ انداز ہو, نانا خیال کرنا, ناصحانہ انداز ہو, نصیحت کا انداز ہو, عبرت کا انداز ہو, دوسرے کو عبرت دلانے کا انداز ہو, دوسرے کو احساس دلانے کا انداز ہو, دوسرے کو اس احساس پہ لانے کا انداز ہو. ساری کائنات کو اللہ نے حجاب میں رکھا ہے، بس مانتا چلا جا، اپنے وجود کو بے قیمت کر کے چلتا چلا جا، اللہ تیری حیثیت کو بڑھا دے گا، اللہ تیری قیمت کو لگا دے گا۔ یہ جو مراقبہ ہے نا، مراقبہ، اپنے وجود کو اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے نور میں اپنے وجود کو گم کر دینا ہے۔ یہ مراقبہ وہ چیز ہے، اس میں ڈوبا کریں، شہد میں انگلی ڈبوئیں گے تو انگلی میٹھی ہوگی، ہاتھ ڈبوئیں گے ہاتھ میٹھا ہو جائے گا، بازو ڈبوئیں گے بازو میٹھا ہو جائے گا، اپنے سارے جسم کو ڈبوئیں گے سارا جسم میٹھا ہو جائے گا نا۔ اللہ کا نور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اللہ کا نور چاند سے زیادہ نورانی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جو اللہ کا نور ہے نا، ہر پل عرش الہی سے رحمت کی شکل میں ساری کائنات پہ برس رہا۔ اگر نور الہی، اللہ جل شانہ کا نور ہر پل کائنات میں رحمت کی شکل میں نہ برستا، ہمیں پینے کو ایک قطرہ اور کھانے کو ایک دانہ تک نہ ملتا۔ معصیت اور گناہوں کی وجہ سے جنت سے آیا ہوا پتھر کعبہ کی دیوار میں تو سیاہ ہو گیا، کعبہ جہاں ہر پل عبادت ہو، جہاں کبھی گناہ ہوا ہی نہیں، لیکن وجود کے لگنے کی وجہ سے، انسانوں کے وجود کے لگنے کی وجہ سے پتھر سیاہ ہو گیا۔ جو ہجر ابیض تھا، دودھ سے زیادہ سفید پتھر تھا، وہ ہجر اسود بن گیا، وہ سیاہ ہو گیا۔ تو خود سوچو، اتنی سیاہی کے باوجود اللہ جل شانہ کی شان کریمی میں کرم کی انتہا ہے، تو کیوں نہ اپنی ذات کو نور اور معرفت میں اتنا ڈبوئیں، اتنا غرق ہوں اور اتنا آگے لے جائیں کہ اللہ کی رحمت ایسی متوجہ ہو کہ اللہ ہمیں اپنے نور میں سمو لے اور ہمارے دل کو نورانی کر دے۔ یاد رکھیں، جتنے زیادہ پانی میں غوطے لگائیں گے اتنے پاک صاف ہوتے جائیں گے۔ اب پھر پانی پہ منحصر بھی ہے، پانی پاک ہے بدن پاک ہو جائے گا، پانی میلا ہے تو بدن بھی میلا ہی رہے گا، گندا رہے گا۔ اللہ کا نور پاک ہے، میرا وجود ناپاک ہے، لیکن میں اپنے ناپاک وجود، معصیت اور گناہوں بھرے وجود کو اگر اللہ کے نور کے قریب کروں گا، قریب کروں گا، قریب کروں گا، اور اس تصور کے ساتھ مراقبہ کروں گا، اور جتنا مراقبے میں ڈوبوں گا اتنا زیادہ وہ نور میرے دل میں سموتا سماتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، مراقبہ مجاہدے کا نام ہے، مشاہدے کا نام نہیں ہے، ہمیں بھول ہوئی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، کہنے لگے کچھ نظر تو، میں نے کہا مراقبے کیوں نہیں آئے، کہنے لگے کچھ نظر تو آتا نہیں۔ پھر میں نے کہا، میں نے کہا تمہیں تو بڑی غلط فہمی ہے، تم مراقبے کے مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں ہو، وہ تو اس کی ذات کی طرف توجہ ہے، وہ تو اس کی ذات کی طرف دھیان ہے، وہ تو اس کی ذات کی طرف اپنے وجود کو کھو دینا ہے۔ تو اپنے اللہ تو تیری مشقت کو دیکھتا ہے نا، کیوں کہا ہمیں تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم جو قربانیاں کرتے ہو نا۔ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ چلو ساتھ بیٹھا بندہ، میاں جی آپ ہماری ڈانٹ ڈپٹ پہ ناراض ہو جاتے ہیں بھائی، یہ بعض اوقات نا تنبیہ الغافلین جو ہے، اصل میاں صاحب میرے ہیں استاد، میرے امیر صاحب ہیں، تو میرا مشورہ انہی کے پاس ہوتا ہے، تو پھر امیر کو ناراضگی تو ہوتی ہے نا، بھائی یہ الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتا ہے تو، انسان بن کے رہے۔ اللہ پاک قرآن پاک سے فرماتے ہیں کیا، ہمیں تمہارے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم تو تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، تمہاری مجاہدے اور مشقت کو دیکھتے ہیں، تمہاری قربانی کو دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ. مراقبے سے مراد توجہ ہے. اللہ میرے دل کو اپنی محبت میں رنگ دے, اللہ اپنے نور معرفت سے میرے دل کو رنگ دے, اللہ اپنی نور معرفت سے مجھے اپنی محبت کا جام, اپنی معرفت کا جام پلا دے. اللہ میں منتظر بیٹھا ہوں, بڑی دیر منتظر بیٹھا ہے کہ اللہ کا نور. کیا انتظار کرنا ہے؟ کہ عرش الہی سے ایک نور ہے, سات الفاظوں میں بتا رہا ہوں بس مختصر. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا, عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا, اور میرا دل اللہ اللہ ایسے دل ہی دل میں اس کو دہرانا ہے, زبان سے نہیں. عرش نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا, اور یہ نور سے میرا سارا جسم جو ہے بھر گیا, اور میرے انگ انگ, میرے روئے روئے, اور میرے بال بال سے وہ نور ٹپک رہا. میرے دل کا برتن اتنا بھر گیا نور سے. اور پھر اس تصور کو بنائیں اور کہیں کہ نور بھر گیا, پھر یہ دل سے الفاظ دہرائیں, پھر اس تصور کو بنائیں, پھر الفاظ دہرائیں, پھر اس تصور کو بنائیں. کرتے 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 ارے کچھ بھی نہ ملا, اور اللہ کو آ گیا ترس کہ میرا بندہ نہ چل سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا, اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے, نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے, نہ طریقہ یاری کا, نہ اداؤں کا پتا, نہ طریقے کا پتا, نہ شاہی ادب آداب کا پتا, نہ وصل کا پتا, نہ وصال کا پتا, بس تمنا ہے. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا, نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے, نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. اے جوش جنوں بیکار نہ رہے کچھ خاک اڑا ویرانے کی. دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں, صورت تو بنا دیوانوں سے, اور کچھ صورت تھوڑا سا بنا تو صحیح, کچھ نہ کچھ کر صحیح. اب جب اللہ پاک جل شانہ اس کو دیکھے گا نا کہ میرا بندہ میری نور کی معرفت اور میری ذات کی تلاش میں اپنے وجود اپنی سوچوں کو جھٹک رہا ہے, پھر اس کو ادھر ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں, پھر اپنی سوچوں کو ہٹا رہا ہے, پھر سوچیں آ رہی ہیں, پھر ہٹا رہا ہے, پھر سوچیں آ رہی ہیں, اور پھر محنت کر رہا ہے, اور میری ذات کی طرف اپنی توجہ بڑھا رہا بڑھا رہا بڑھا رہا. یہ مشق کرتے 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 نا ایک وقت آتا ہے, ایک پل میں ایسے کڑک کر کے نا وہ تار کے ساتھ تار مل جاتی ہے. بس میں گیا ملتان, میرے ایک محسن ہے, مجھے کہنے لگے چھوڑ تو سارا دن ایسے پریشان رہتا ہے, آ دریا پہ چلتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. نہیں میں گیا نا تو مجھے کہنے لگے, کئی عرصے سے کہنے لگے مجھے ایک دن دے دیں آپ, ایک دن دے دیں. میں ملتان گیا تو میں نے کہا جی آج کا دن. کہنے لگے وہ دن ایسا ہو کہ آپ اور میں تنہا ہوں. ٹھیک, اچھا, اور پھر ایسا ہو کہ میں جیسے کہوں آپ ویسے کریں, اس وقت میں امیر ہوں گا آپ میرے مامور ہوں گے. میں ٹھیک ہے. میں گیا, مجھے دوست چھوڑنے کے گاڑی پہ, کہنے لگے جی بس آپ جائیں. میں گیا تو اچھا آپ ایسا کریں, آپ تھکے آئے ہوں گے لیٹ جائیں. میں ٹھیک, میں فوراً لیٹ گیا. تھوڑی دیر ہوئی, ہاں اب کمر آپ کی سیدھی ہوگی, تھوڑا سا ناشتہ کر لیں. میں نے ٹھیک, وہ مجھے ناشتے کا سامان لے آئے, ناشتہ کر کے کہنے لگے اب آپ پھر لیٹ جائیں, سار رات کا سفر کیا ہے لاہور سے. میں لیٹ گیا. اب نیند کیا ہے, میں ذکر کرتا رہا, ماننے میں خیر ہے. اچھا لیٹے لیٹے لیٹے, گرمی تھی, کہنے لگے جمعہ ہے, ہم نے جمعہ اتنے بجے پڑھنا ہے. میں کہا ٹھیک ہے جی, جمعے کی تیاری کر لی. اب جمعے کی تیاری کر کے نا دور مسجد میں لے گئے سخت گرمی کے اندر. کہنے لگے, میں نے کہا تھوڑی سی واک ہو جائے. راستے مسجد آئے, میں ٹھہر جا, میں کہا ابھی مسجد آئی, ابھی مسجد آئی, یہ ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے, ابھی مسجد آئی. میں نے پایا, میں کہ زیاد صاحب وہ مسجد. کہنے لگے نہیں نہیں اپنی مسجد یہ نہیں ہے. اچھا میں ٹھیک ہے.
دور ایک مسجد تھی سخت گرمی. اب ظاہر ہے جون جولائی کا ایک دو بجے کا وقت عروج گرمی کا وقت ہوتا ہے. وہاں لے گئے, نیچے جگہ نہ ملی, اوپر چھت کا جو کمرہ تھا ابل رہا تھا, نیچے تو بھر چکی تھی مسجد. خیر وہ وہاں نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا واہ واہ بڑا مزہ آیا آج. میں نے کہا جی بڑا مزہ آیا آج حکیم صاحب, مزہ آیا نا؟ میں نے کہا بالکل آیا. اچھا کہنے چلے جی, دوپہر کا کھانا کھانا ہے, دیر ہو رہی ہے, پھر سفر کیا. میں بار بار سائے میں جاؤں, وہ مجھے اللہ مرشد صاحب ہوتے تھے, اللہ جنت عطا فرمائے, ہے قائد حزب اختلاف تھے بھٹو دور میں پنجاب اسمبلی کے, بہت بڑے عالم تھے. تو مکہ مکرمہ گئے, وہاں مدینہ منورہ بھی گئے, گرمی تھی, آج کے ایام تھے غالباً. تو ایک بندہ نا بار بار دھوپ میں چلے, سخت گرمی, تو وہ فرمائے بھائی چھاؤں میں چل, دھوپ میں نہ چل. وہ کہ جو سبحان اللہ مدینے دی چھاں, آکے والے تھوپ تیری ماں دی ہے, چھاں تیری ماں دی ہے, آخر مدینے کی دھوپ. بار بار کہے جی مدینے کی دھوپ, بھائی چھاؤں بھی تو مدینے کی ہے, مدینے کی چھاؤں میں آج. اب میں ملتان کی چھاؤں ڈھونڈوں. اور ضیاء صاحب کہیں واہ واہ سبحان اللہ. ایک کوئی غالباً پتہ نہیں تیتر تھا, وہ بھنا ہوا تھا, کہنے لگے یہ آپ نے سارا کھانا ہے, ٹھیک ہے. کہنے لگے اس کے ساتھ نا یہ شلجم کا اچار بھی ضروری ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کھا لیں. اچھا اس کے بعد تھوڑی سی لسی پی لیں آپ, ذرا گرمی سے آئے ہیں طبیعت ٹھیک ہو جائے. میں نے ٹھیک ہے, کھلا پلا کے کہنے لگے اب آپ سو جائیں, تھکے بہت ہیں. میں لیٹ گیا. کہنے لگے ٹھیک, عصر کی نماز پڑھ کے ہم نے دریا پہ جانا ہے. عصر کی نماز کے بعد ان کے پاس کیری ڈبا تھا اور میری جوتی اتروا دی کہ یہ آپ رف جوتی پہنے, ہم نے پانی کے اندر گہرے پانی میں پیدل چلنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا. اب وہ دریا میں لے گئے تو وہاں ان کے بندے پہلے سے موجود تھے اور پانی کے اندر اب چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ پانی بہت گہرا ہو گیا. کہنے لگے جسم کی گرمی نکل رہی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, آپ کا دماغ کا کام ہے زیادہ, اس پانی میں آپ چلیں. وہاں جس چیز کا یہ تو میں نے کہانی سنائی, ماننے کی کہانی سنائی کہ میں ان کی مانتا چلا گیا. جس چیز کا وہاں مشاہدہ ہوا وہ یہ ہوا, کچھ بندے بیٹھے تھے نا تارے لگا کے کانٹا ڈال کے انتظار کر کے چوپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب یقین جانیے میں ضیاء صاحب میرے محسن ہیں, اللہ ان کو جزا, خلوص والے ہیں, واقعتاً خلوص والے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تجھے بس کہتا ہوں تیری انگزائٹی دور ہو, اور تو یہ سارا دن دن رات تیرے اوپر کچھ چیزیں چھائی ہوئی ہیں نا, میں تجھے اس میں سے نکالوں. ان کے اندر خلوص ہے. وہاں نا ایک کانٹے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا کر لے, مچھلی کا شکار کر رہے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تار کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھاگا ہلتا ہے یا نہیں ہلتا. میں نے کہا تو مراقبے کی زبردست چیز ہے. میں نے کہا فرق اتنا ہے, یہ مچھلی کا مراقبہ ہے, وہ اللہ کا مراقبہ ہے نا. میں نے تو وہاں سے سبق حاصل کیا نا. میں ضیاء صاحب کی مان رہا ہوں, ہر چیز مان رہا ہوں, مان رہا ہوں, مان رہا ہوں. پانی میں لے گئے, پھر کہنے لگے آپ تیز تیز چلیں, پھر پنجو کے بال چلیں. میں کہا ٹھیک ہے, میں پنجو کے بال چلنا شروع ہو گیا. وہ مراقبہ کر رہا تھا مچھلی کا, بڑی توجہ سے مچھلی جو ہے نا اس کو ایسے دیکھ رہا تھا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اس کو دو باتیں کر لوں. کہہ رہے ہاں ہاں اپنے دوست ہیں. ان کے پاس گیا, کیا حال ہے؟ خیر وہ کھڑے ہو گئے, وہ ملتان کے معزز آدمی ہیں, بڑے آدمی ہیں ضیاء صاحب. کیا حال ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارے دوست ہیں, حکیم صاحب لاہور سے آئے ہیں, تو ان کو دریا کی سیر کرانے آئے ہیں. میں نے کہا یہ بتائیں کہ شکار میں کتنی مچھلیاں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا جی بعض اوقات ایک بھی نہیں ملتی, آدھا آدھے دن گزار کے چلے جاتے ہیں, پھر تار ہلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کچھوا تھا. وہ کچھوے نے منہ مارا, وہ کچھوا تھا, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, مچھلی ہوتی نہیں. اور بعض اوقات کوئی چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے, نہ پکانے کے قابل نہ کھانے کے قابل, اس کو بھی
بس بعض اوقات سارا دن گزارتے تھے کچھ نہیں ملتا, بعض اوقات ایک دو مل جاتی ہیں. پھر میں نے کہا آپ آنا کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہنے لگے شکار کا مزہ ہی اور ہے. ان لفظوں کی گہرائی میں جاؤ ذرا. کیا کہا؟ بس مراقبے کو اگر سچی باتیں ہم پا لیں نا تو پھر بات وہی ہے, مراقبے کا مزہ ہی. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. اس مچھلی والے نے جو لفظ کہا نا سچی بات ہے میں ڈوب گیا. کمال کر دیا اس نے, آدھا دن دھوپ میں بیٹھا ہوا گزارا, دھوپ میں. کوئی اس کے اوپر درخت نہیں, کچھ بھی نہیں. ہم تو عصر کے بعد گئے. وہ کہنے لگے جی میں تو صبح کا پتہ نہیں کتنے 10-11-12 بجے کا پتہ نہیں کتنے کو جائے بیٹھا ہوں. میں نے کہا کوئی شکار لگا؟ کہہ کچھ نہیں لگا. بس بات یہ ہے کہ ہماری اس کی نظر تار پہ ہے, ہماری نظر یار پہ. بس فقط اتنی ہے, اس کی نظر اس تار پہ ہے جس تار کے ساتھ کانٹا بندھا ہوا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہلی یا نہ ہلی, ہلی یا نہ ہلی. یوں ہاتھ میں لے کے نا یوں بیٹھا ہوا ہے, اور یوں ہاتھ میں دل لے کے نا ابھی ہم بیٹھ جائیں. کیا خیال ہے؟ بیٹھنا ہے؟ سچی بات ہے, اسی ہم بیٹھ جائیں, کچھ نظر نہ آئے, کوئی حرج نہیں. کیا حرج ہے؟ اگر نظر آ بھی جائے تو نعمت ہے, نظر نہ آئے تو محرومی نہیں. آ جائے تو نعمت, نظر نہ آئے تو محرومی نہیں. ہاں ان سعادت مندوں میں ہمارا شمار ہے جو کریم کی تلاش میں نکلے تھے, جو اللہ کی محبت اور اللہ کی تلاش میں نکلے تھے, ان سعادت مندوں میں ہمارا جو ہے شمار ہے. تو کیا خیال ہے؟ پھر مراقبہ کریں. ترتیب یہی ہوگی کہ ہماری